Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa ashabihi afdal as-salati wa akmal at-taslim. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله ورسوله من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العلي العظيم. درود شريف بريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفقان گرامی, ایک شاندار جاندار ایمان افروز کفر سوز تقریر آپ حضرات نے سماعت فرما لی, اس کے بعد کسی اور بیان کی کوئی ضرورت نہیں, بلکہ میں اپنی طرف سے یہ کہوں تو زیادہ مناسب کہ اس تقریر کے بعد الجواب صحیح واللہ تعالی عالم کر کے چھٹی پالوں. الحمدللہ ایمان آپ تمام حضرات کا ہی نہیں میرا بھی تازہ ہو گیا, بہت شاندار تقریر فرمائی. اب میں آپ کے سامنے چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جو صاحب عقل ہوگا تو اپنی عقل کے اعتبار سے جتنی چھوٹی بڑی مضبوط کچی پکی جیسی بھی عقل ہوگی اسی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو ریزرو رکھے گا.
سبحان اللہ.
ہمیشہ بک بک زیادہ کرنے والے کمزور عقل والے ہوتے ہیں اور کم بولنے والے زیادہ سوجھ بوجھ سے ایک دو جملہ بول کے بات ختم کر لیتے ہیں. میرے استاد حضور حافظ ملت بس ایک آدھ جملے میں سب بات تمام کر دیتے ہیں. اب اسی طرح اب آپ سوچیں کہ مجھ سے فرمایا تمام طالب علمی میں جب بخاری شریف پڑھتا تھا کہ ایک حدیث سناؤ, حدیث سنائی کہ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا.
سبحان اللہ.
فرمایا ترجمہ کرو. میں نے ترجمہ کیا کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. پر میں کیا ترجمہ کیا, کیا ترجمہ, برا نہ کہو بات تو سمجھ میں آتی ہے, بھلا نہ کہو کا کیا مطلب. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ لمبی لمبی تقریر سے بات کو سمجھانا یہ ایک کام ہے اور ایک لفظ میں بات کو دل میں اتار دینا یہ بڑے عقل مند کا کام ہے. اس لیے اللہ تعالی نے بندے کو پیدا کیا اور عقل دے کر دنیا میں بھیجا. پاگل اللہ کے احکام کا مکلف نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جب عاقل ہوگا تو اس پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، مالدار ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، سفر کعبہ کی استطاعت ہے تو حج فرض ہے. یہ ساری فرضیتیں عقل مند پر ہیں. اور نابالغ کو بھی ابھی کچی عقل والا مانا گیا ہے، اس وجہ سے اس پر بھی احکام، فرائض، حرمات وغیرہ عائد نہیں ہوتے. اور جیسے ہی وہ بالغ ہوا اسی روز سے وہ صاحب عقل مانا جائے گا.
سبحان اللہ.
سمجھ میں آ گئی بات؟ اب جب عقل دی اللہ نے تو عقل سے سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانو.
سبحان اللہ.
سمجھ میں آیا؟ اسی لیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو پہلے اپنے آپ کو پہچان لے تو اللہ کو پہچان لے گا، یہ معنی نہیں ہے. بلکہ اعلی حضرت فرماتے ہیں، جب جزا ماضی ہو اور اس پر قد آ جائے تو وہاں پر استقبال کا معنی مراد لینا غلط، ماضی ہی کا معنی مراد دیا جائے گا. اور ماضی بغیر قد کے ہو، ان ضربتا ضربتو، یہ ضربتو یہ ماضی کے معنی میں نہیں رہا، مستقبل میں. اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، دونوں مستقبل ہو گیا
جی.
اس طرح. مگر ان سرقا فقد سرقا اخ اللہ، اگر اس نے چوری کی تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے چوری کی. ہاں، تو وہ ماضی جس پر قد آ جاتا ہے جزا میں، تو وہاں ماضی کا معنی متعین ہوتا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا پہلے وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. جب تک اپنے رب کو نہیں پہچانے گا تو اسے اپنی معرفت ہی نہیں ہے، پگلا بنا رہے گا. آیا؟ تو رب کی معرفت مکلف پر سب سے پہلے ضروری.
کیا بات ہے؟
مگر
تکبیر، اللہ اکبر، اے رسالت، اے رسالت، حضرت محدث کبیر
زندہ باد. اب اس مکلف ہونے میں یہ عمر کی شرط، اس معرفت الہی میں مکلف ہونے کی شرط بالغ ہونے پر نہیں ہے. بس عقل تھوڑی بھی سوج بوجھ آ گئی، بھلا برا، جھوٹ سچ یہ سمجھنے لائق ہو گیا تو اس پر رب کی معرفت ضروری ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ایمان کا مکلف ہے وہ بچہ جو نابالغ ہوشیار ہو.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
سمجھ میں آیا؟ یہ نہ سمجھو کہ بالغ ہونے کے بعد ہی وہ مکلف ہوگا، بلکہ وہ مکلف ہو جاتا ہے اپنی نابالغی میں بھی صرف عقل کی وجہ سے. تو عقل اللہ نے اپنی معرفت کے لیے دی ہے، اور جب وہ معرفت ہو تب اپنے آپ کو پہچان. جب خدا کو پہچانے گا تو اپنے کو یوں پہچانے گا میں اس کی مخلوق ہوں, فرعون نہیں بنے گا.
بے شک
اللہ کو پہچانا ہوتا تو فرعون نہ بنتا, نمرود نہ بنتا, بلکہ وہ اللہ کی معرفت کے بعد وہ یہی کہتا کہ میں تو مخلوق ہوں. سمجھ میں آیا؟ ہاں, اپنے کو خالق نہ مانتا, جیسے کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ہاں, تو یہ غلط اور جھوٹ ہے. بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے, اللہ نے سب کچھ ہماری منفعت, ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
سبحان اللہ,
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
سبحان اللہ.
اور عبادت کا معنی کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليعرفون.
سبحان اللہ,
اس کی معرفت حاصل کرنا اصل عبادت.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
پھر اس کے بعد سجدہ, رکوع, یہ وہ, یہ بعد کی عبادت ہے. اصل عبادت اس کی معرفت حاصل کرنا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ہاں, تو جب اس کی معرفت ہوگی تو مومن ہوگا, اور اس کی معرفت ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کے محبوب کی غلامی نہ کر لے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جتنے رسول کی اطاعت اور غلامی کی, بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اصل اطاعت اب ہو گئی اللہ کی اس طرح پر کہ رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت بنایا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
عبادت اللہ کی ہوگی, غلامی رسول پاک کی ہوگی.
سبحان اللہ.
تو رسول پاک کی غلامی ہی اللہ کی عبادت ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اب آپ یہ سوچو کہ دنیا کی حکومتیں ہیں, اس میں یہ قضیے پھیل گئے, ہمارا ملک اتنے سال پہلے آزاد ہوا, ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا, تو آزاد, ہمیں آزادی مل گئی, کیا مطلب ہے؟ واقعی تم آزاد ہو؟ کوئی بھی اگر آزاد ہوتا اور ملک آزاد ہوتے تو ملک کے اندر قانون کی کوئی کتاب نہ ہوتی, کوئی کورٹ کچہری نہ ہوتی, کوئی پولیس اور فوج نہ ہوتی. یہ سب اسی لیے تو ہے کہ کوئی آزاد نہیں ہے کہ من مانی کرے, جس کو چاہا پٹائی کی, گردن اڑائی, اور جس کا مال چاہا ہڑپ کیا. تو یہ سب آدمی کے اختیار میں ہے, قانون کے اندر رہنا پڑے گا. تو قانون کا پابند ہوگا ہر صاحب عقل. تو اب ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ جب قانون کی پابندی ہی رہ گئی انسان کے لیے, عقل مند ہو تو چند عقل مندوں نے جو قانون بنا دیا وہ آپ کے اوپر بھی لاگو ہو گیا, سمجھ گئے؟ مگر چند عقل مندوں کو جس نے پیدا کیا,
سبحان اللہ,
عقل اسی نے دی,
بے شک, بے شک.
اس کی اطاعت کا جو قانون ہے وہ قانون سب سے بڑھ کر ہے.
سبحان اللہ.
اس لیے اس کی پابندی زیادہ ہونی چاہیے.
بے شک.
اس بنا پر اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دنیا کے قانون کو اہمیت دیتے ہیں, وہ انتظامی امور کے اعتبار سے سمجھو, مگر حقیقی قانون جو ہماری زندگی کے لیے ہے وہ قانون وہ ہے جس کے منافع دنیا میں بھی حاصل ہوں اور زیادہ منافع آخرت میں ہوں. تو غلامی سب کی ہے, کوئی بھی اپنے کو آزاد نہیں کہہ سکتا. اگر آپ آزاد ہو تو سب قانون کی کتاب جلا دو, پولیس اٹھا دو, کوئی کسی کے اوپر فرد جرم نہ لگائے. تو اس طرح یہ غلط ہے. اصل یہ ہے کہ ہر آدمی پابند ہے, پابندی کرنی ہے تو اس کی پابندی کی جائے جس نے ہمیں وجود دیا, ہمیں عقل دی, اور ہمارا احسان ہمارے اوپر ہمیشہ اس کا احسان ہے. زندگی دی, زندگی کو باقی رکھا, باقی رکھنے کے اسباب پیدا کیے ہمارے لیے, ہماری ضرورت اور حاجت کے سامان بنائے. اگر یہ فضا میں ہوا نہ ہوتی تو جیتے؟ اگر وہ ہو, یہ سب ہوا ہوتی مگر پھیپھڑے کو نہ پھلاتا نہ پچکاتا اللہ, تو کیا زندہ رہتے؟ سب کچھ رہتا مگر کچھ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ماننا پڑے گا کہ اصل اطاعت رب العالمین کی ہے, اور اس رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اختیارات اور ان کو خلافت اپنی عطا فرمائی. اللہ کے سب سے اہم اور سب سے بڑے نائب میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے جو کچھ وہ کہیں گے وہ حکم الہی تھے. اس لیے ان کے احکام سے اگر کوئی سرے منہ تجاوز کرتا ہے تو اس پر گرفت ہوتی ہے. ہاں, اس لیے بہت سے واقعات ایسے ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے الگ الگ حکم دے دیا. مثال کے طور پر بخاری شریف, مسلم شریف, سیاستہ کی ہر کتابوں, ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. سیاستہ میں, مسند احمد ابن حنبل میں, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کا خطبہ دیا. بقرعید جان رہے ہیں نا؟ ہاں, یعنی وہ قربانی والی عید جو ہے اس کی نماز پڑھائی, خطبہ دیا. خطبے میں فرمایا آج ہمارا سب سے پہلا کام نماز کا ادا کرنا اور دوسرا کام قربانی کرنا ہے. جس نے اپنی قربانی نماز کے بعد کی فقط اصاب النسک, تو وہ قربانی اس کی صحیح ہو گئی, اور جس نے پہلے قربانی کی بعد میں نماز پڑھی تو فرماتے ہیں انما ہی شات لحم, وہ اس کی بکری قربانی نہ ہوئی بلکہ گوشت کھانے کے لیے ایک بکری ذبح ہو گئی, قربانی نہ ہوئی. سمجھ گئے؟ ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. برا ابن عاطف فرماتے ہیں میرے ماموں ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, صبح کی نماز کے بعد ہی فجر میں میں نے اپنی قربانی کر لی اور گوشت پکایا, خود بھی کھایا اور میں نے پڑوسیوں کو بھی کھلایا, اس کے بعد میں نماز کے لیے آیا ہوں. فرمایا تِلْكَ شَاتُ لَحْمٍ، تمہاری قربانی نہ ہوئی، گوشت کھانے کی بکری ہو گئی۔ تو اب کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب کیا کروں میں، میرے پاس کوئی جانور نہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے، اب میں کیا کروں؟ فرمایا وحی عنک فانما تجزئ عنک ولن تجزئ عن احد بعدک، تم اپنے اس بکری کے بچے کی قربانی کر دو، تمہاری طرف سے ہو جائے گی، اور کوئی کرے تو نہیں ہوگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں اللہ کی طرف سے ایسے نائب مطلق ہیں کہ جس کے لیے جس طرح چاہیں کوئی فریضہ عائد کریں، اور دوسروں کے لیے دوسرے طریقے پر، اور ادا کرنے کے انداز الگ الگ بتا دیں۔ یہ اس لیے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے یہ کیا، اختیار سے بہت سارے کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ مکہ فتح ہوا تو حضور نے فتح مکہ کے بعد خطبہ دیا اونٹنی پر سوار ہو کر کہ اللہ نے مکے کو حرم بنایا، یہاں کسی جانور کا شکار کرنا جائز نہیں، اور نہ گھاس کاٹنا جائز، نہ کٹیلا توڑنا جائز، کانٹے وغیرہ وہ بھی کچھ نہیں جائز، کوئی درخت جو اپنے سے پیدا ہوتے ہیں وہ نہ کاٹے جائیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ فرمایا۔ اور یہ جب سے اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ نے اس کو حرم بنایا، لوگوں نے اس کو حرم نہیں بنایا، یعنی یہ اس طرح پر نہیں ہے کہ جیسے لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا کیپیٹل ہے، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو ساری دنیا کا کیپیٹل خود بنایا۔ سمجھ میں آیا؟ آدمیوں نے اس کو نہیں بنایا، اللہ نے اس کو کعبہ بنایا ہے، حرم بنایا ہے۔ تو اس لیے کوئی نہ شکار کرے، نہ کاٹا کاٹے، نہ کوئی یہ نہ وہ، اور کوئی میرے یہاں پر قتال کرنے سے حجت نہ بنائے۔ سن لو، اللہ تعالی نے میرے لیے، صرف میرے لیے مکے کو ہل بنایا، اور وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے۔ ثم عادت حرمته کامسی، پھر اس کی حرمت اسی طرح واپس آ گئی جیسے کل حرمت تھی، ویسے ہی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے والد ماجد، رسول پاک کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اسخر کی اجازت دیں، اس لیے کہ ہم لوگ اپنے گھر کی چھت کا چھپر بناتے ہیں، مردوں کو دفن کرتے ہیں، تو قبر میں یہ گھاس کٹیلے والی یہ گھاس لگاتے ہیں اسخر، اور یا رسول اللہ ہمارے سونار لوگ جب سونا پگھلانا چاہتے ہیں تو اسی کٹیلے کی آگ سے پگھلاتے ہیں تو پگھل جاتا ہے۔ تو حضور نے تو حرام کر دیا، فرمایا اچھا، الا الاسخر، الا الاسخر، جاؤ پھر اتنی اجازت ہے, اجازت ہے, تو حضور کو اختیار ہے. ایسے بہت سے کام ہیں جن میں رسول پاک نے دوسروں کے لیے حکم رکھا ایک, اور ایک شخص کے لیے ایک, اور یہ بھی کہ دو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم میں تصرف کر دیا کہ ایسے نہیں ایسے, تو اس طریقے پر سب جائز ہے. آقا کا تو اطاعت اس کی کرو جس کو اللہ نے, جس کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ شریعت کے احکام کس طرح نافذ کیے جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو اطاعت اسی رسول کی ہوگی. چنانچہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی کو صحابہ کرام سب کچھ اساتذہ زندگی سمجھتے تھے کہ یہی سب کچھ ہے, تو حضور کی غلامی کرتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ یہاں تک کہ ایک روز ایسا ہوا کہ مسجد بھر گئی, سب لوگ آقا کائنات کا انتظار کر رہے ہیں, یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے میں سرکار کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر ایک آواز لگائی کہ نامن نساء والصبیان, یا رسول اللہ عورتیں اور مرد, وہ عورتیں اور بچے سو گئے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا من انتم فی الصلاۃ من تذرتموها, تم لوگ جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے ہو تم نماز ہی میں ہو. دوسری مسجد کے لوگوں نے نماز پڑھی سو گئے, ان کی نماز اتنی ہی دیر کی, اور تم جب سے بیٹھے ہوئے ہو اب تک یہ نماز میں ہی تم لوگ ہو. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی تو ہے یہ کہ اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ اکیلے وہ نماز پڑھتے تو نہیں ہو جاتی, یا کوئی اور امام اس میں بن کے جلدی سے نماز پڑھ کے چلے جاتے تو نہیں ہوتا, ہو جاتا. مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو حکم ہے وہ اور ہے, اس لیے اس کو قائم رکھنا چاہیے. اسی بنا پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول پاک کی زندگی میں تم سب کے لیے سب سے اچھا نمونہ.
سبحان اللہ
نہیں سمجھا؟ ہاں, تو جس طرح پر آقا کائنات نے کیا وہی سب سے بہتر رہا ہے. یہ نہ سمجھو کہ رسول پاک نے وقت کی تنگی کی وجہ سے ایک ایک مرتبہ ہاتھ وضو میں دھویا, چہرہ ایک ایک مرتبہ دھویا, تو تم کہو کہ یہ مکروہ ہے بس, یہ نہیں, اس وقت کے اعتبار سے وہی واجب ہے. اسی بنا پر فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر وقت سنت کے مطابق وضو کرے تو اسے جائز نہیں ہے کہ سنت کے مطابق کرے, بلکہ فرض ادا کرے اور جلدی نماز پڑھے کہ نماز ادا نہ ہو پائے. تو یہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب طریقہ کر کے ہم کو بتایا. بتایا اس کو ہرگز یہ نہ کہا جائے کہ یہ بات سیدھے مکروہ ہیں, ان کو بھی انہوں نے کر دیا. نہ, جو کچھ کیا آقا کائنات نے اس وقت کے اعتبار سے وہی واجب ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ رسول پاک پر شریعت کی تبلیغ واجب ہے کہ نہیں؟ تبلیغ شریعت کی کریں گے. تو اب یہ بتائیے کہ شریعت میں چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھ کر کے نماز اگر ادا کرنا, ادا کرنے سے نماز تو ہو جاتی ہے رسول پاک, مگر ہر نماز کی افضل رکعتوں کی قراءت, رکعتوں کی افضل قراءت متعین ہے کہ نہیں؟ فجر میں لمبی ہو, ظہر میں اس سے کچھ کم اگر لمبی ہو,
عصر میں اور مغرب میں عمارت وہ تلاوت کچھ مختصر ہو, اور عشاء میں یہ بھی مختصر سے کچھ زیادہ ہو مگر مطول نہ ہو. یہ اس طریقے پر جو حکم ہے اس کے بجائے آدمی نے بس چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لی, جیسے انا آتانا پڑھ لیا ہیں, یا یہ آیتیں ہیں ایک ہی آیت پڑھ لی تین آیتوں کے برابر, جس میں دو کلمے دو کلمے دو کلمے ہیں, یا جو المدثر قم فانذر وربک فکبر, رکو کر دیا. تو یہ اس طرح پر اگرچہ جائز ہے مگر مکروہ ہے. مگر ایک دن میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں سورہ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ دو آیت دو صورتیں پہلی اور دوسری رکعت میں, یہ فلق پہلی میں اور یہ فجر کے اندر یہ دونوں پڑھی. راوی بتاتے ہیں کیونکہ دن نکلنے میں کچھ تھوڑا سا وقت باقی تھا, تو اس سے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ رسول پاک نے یہ سورہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر نماز جو پوری کی ہے. ایسا وقت جب آئے تو یہی طریقہ امت کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اس طرح پر اپنی پوری زندگی کا نقشہ تیار رکھنا چاہیے. ہمارے فقہائے کرام اور صوفیائے عظام, ان حضرات نے صوفیائے کرام نے دلوں کی حالت کو ٹھیک کرنے کا نسخہ بتایا ہے, اور فقہائے کرام نے ظاہری اعمال کا حلال حرام یہ سب نقشہ بتایا. سمجھ میں آئی بات؟ تو فقہا اور صوفیہ دونوں کا طریقہ پکڑو تب ہوگا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر نیت کے وضو کیا, یعنی گر گئے اور پانی میں دھل گیا, تو اس سے نماز تو جائز ہے مگر گناہ نہیں دھلیں گے.
اللہ,
گناہ دھونے کے لیے ضروری ہے کہ نیت کر کے, نیت سے وضو کرے, وضو کی نیت سے وہ کام شروع کرے. سمجھ میں آیا؟ تو اب اس کے گناہ دھلیں گے اور وضو پورا ہوتے ہوتے آقا کائنات کے بیان کے مطابق فرماتا حتی یخرج من الذنوب نقیہ, کہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو اس نیت سے ذرا وضو بھی کرو. ہاں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وضو کا پانی جو آدمی کے گناہ اتنے دھڑتے ہیں, اس لیے اس پانی کو نہ پینا درست اور نہ اس سے طہارت یا وضو کرنا جائز. سمجھ میں آیا؟ ہاں, اگر کوئی پانی نہ ہو تو ناپاک کپڑا اس سے پاک کر سکتے ہو. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اسی وجہ سے کہ گناہ اس میں جھڑتے ہیں. مگر اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس گناہ کا کچھ ہی نہیں, تو ان کے مراتب بلند ہوتے ہیں.
سبحان اللہ,
یہ مطلب ہے. سمجھ میں نہیں آئے بات؟ ہاں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسجد میں بیٹھے تھے, ایک شخص کو دیکھا کہ وضو کر رہا ہے. وضو کر کے فارغ ہوا تو بلایا, یہاں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے تو؟ کہ نہیں حضور, میں تو بڑی عزت کرتا ہوں, کہ جھوٹا ہے تو, توبہ کر, آئندہ سے ان کی اطاعت کیا کر. کہ نہیں حضور, کہا کہ ارے میں دیکھ رہا تھا تیرے وضو کا پانی گر رہا تھا, تو اس میں حقوق الوالدین کا گناہ تھا, تو وہ دیکھتے تھے میرے امام امام اعظم صوفیوں کے اصحاب کف کے بھی امام اور فقہاء کرام کے بھی امام. چنانچہ حضرت سیدنا امام عبدالوہاب شرعانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی میزان الشریعت الکبریٰ میں یہ لکھا ہے کہ میرے, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی خواص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ابو حنیفہ اور ابو یوسف اصحاب کشف کے اماموں میں تھے.
ہاں,
یہ بڑے امام ہیں. تو اس لیے جو جتنی زیادہ اللہ کے رسول کی اطاعت و غلامی میں اپنی زندگی کو گہرائی اور اخلاص کے ساتھ صرف کرے گا, اس کو اسی اعتبار سے مرتبہ ملتا ہے. ہم لوگ چونکہ ہمارے ارد گرد کے حالات نے ہمارے دلوں کا نقشہ خراب کر دیا, اس لیے ہم نہ تابعی کا درجہ پا سکتے ہیں, نہ صحابی کا, صحابی کا کیا پائیں گے, نہ تبعی تابعی کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, وہ بھی نیک تھے, ہم نیکی کریں مگر وہ خوبی ہماری نیکی میں نہیں پیدا ہو سکتی جو صحابہ میں تھی. مگر صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا ایک شرف ہے.
سبحان اللہ,
شرف تو ہوگا. اسی چیز کو میرے آقا نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی, حق جنتی, جنت میں جانے والے لوگ صرف وہ ہوں گے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے, نیکیوں کی توفیق رفیق سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ایک سوال ذہن میں آ گیا کہ ماں باپ کی نافرمانی تو گناہ کبیرہ ہے, اور فقہا کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ جھڑتا ہے, تو اس میں تدبیر کیسے ہوگی؟ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے.
ہاں, تو یہ جو حدیث شریف میں فرمایا کہ گناہ جھڑتے ہیں اور ائمہ کرام فرماتے ہیں اس سے مراد گناہ صغیرہ, مگر وہی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر صغائر نہیں ہیں اس کے پاس اور کبائر ہیں تو ان کبائر میں تخفیف ہوگی.
ہاں,
یعنی وہ ان کا, ان کے اس گناہ کی شدت گھٹتی جائے گی. ہاں, چند بار وضو کرتا رہے گا تو وہ بھی ختم ہو گیا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ان تک تنبو کبا ارما تن ہونا نکفر انکم سجیاتکم.
سبحان اللہ.
آپ اگر بچو گے کبیرہ گناہوں سے تو صغیرہ گناہوں کا نیکیوں کو ہم کفارہ بنا.
سبحان اللہ.
حقیم الصلاه طرفی النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ذالک ذکر للذاکرین.
سبحان اللہ.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عفو درگزر کا اپنے حبیب پاک کی شفاعت عطا فرمائے اور ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو درگزر فرمائے. اور یا اللہ اس زمانے کے بچوں کو حقوق والدین سے بچا اور حقوق الناس اور حقوق اللہ کو پہچاننے کی توفیق عطا، اور یا اللہ ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا.
اللهم امين.
صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلي وصحبه اجمعين. بلا حمد لله. ما شاء الله
ما شاء الله.
سلام پڑھ دیجئے مولانا صاحب.
ما شاء الله. A very inspiring speech you were listening to. First Hazrat Qibla Damad Huzur Hadis Kabir will recite Salatu Salam. Straight after Salatu Salam, please everyone remain seated. After Salatu Salam, everyone will remain seated, inshallah. It was my dear request. Everyone please take a seat, inshallah. Jazakumullah khair. Allah bless all of you. Please take a seat. MashaAllah, یہ پوری مسجد کھجا کھج بھری ہے. یہ ایک علامت ہے. ثم یوضع له القبول فی الارض. When the wali of Allah subhanahu wa ta'ala gains proximity to the mercy of Allah, Allah puts acceptance on earth for him. These hearts are, alhamdulillah, attracted towards Hazrat. Subhanahu wa ta'ala, Allah bless all of you. All of the brothers remain seated. Those who are in the outside in the foyer, may I request all of them, please, you will find space. Brothers, please move forward. It was my request that Hazrat, inshallah, initiates the bay'ah to anyone, inshallah, who wants to become a murid of Sayyidi Huzur Muhaddith Kabir. If you are murid of any other shaykh, you can also become a talib, a seeker, and you will gain blessings from Hazrat, inshallah, azza wa jal. Hazrat will extend the shawl, the chadar, Mubarak Sharif. Yes. Hazrat.
کو پوچھ لو کہ مسافہ کریں گے حضرت تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا.
اوکے
کہ وہ تو گا جائے
پھر بعد میں پوچھنا. الحمدللہ. ریسائٹ سورۃ الفاتحہ. Yes, inshallah. So if you just, those at the back, just put your hand on the shoulder of the person in front of you, and by that the person will in front of you will touch the shoulder of the person in front, and thereby it will come, inshallah, all across to the front to those who are holding the shawl, inshallah, and thereby you will also be initiated in the tariqah, inshallah, azza wa jal.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
محمد رسول الله.
محمد رسول الله.
الله تعالى عليه وسلم.
صلى الله تعالى عليه وسلم.
اللہ کے سوا
اللہ
کوئی عبادت کے لائق نہیں.
کوئی عبادت کے لائق
حضور
نہیں.
سیدنا محمد
سیدنا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے
اللہ کے
سچے
سچے
اور آخری رسول ہیں. میں ایمان لایا اللہ پر
میں ایمان لایا اللہ پر
اور اس کے فرشتوں پر
اور اس کے فرشتوں پر
اور اس کی سب کتابوں پر
اور اس کی سب کتابوں پر
تمام رسولوں پر
تمام رسولوں پر
اور قیامت کے دن پر
اور قیامت کے دن
اور اس بات پر
اور اس بات پر
کہ نیکی اور بدی کی تقدیر
اللہ
تعالیٰ کی طرف سے ہے
اور
اس بات پر
کہ
مرنے کے بعد
اٹھنا ہے
یا اللہ یا رحمان یا رحیم مارا
کن
مستقیم
بحق
ایاک نعبد
ایاک
نستعین
یا لطیف یا نور
یا ہادی یا حق
یا
مبین
یا
اللہ
میں نے
توبہ
کی
اپنے گناہوں سے
الہی
میری توبہ قبول فرما
میں
عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا نماز روزے ہر فرض ہر واجب
کو
ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا
گناہوں سے
بچتا رہوں گا
خاص کر
جھوٹ بدی غیبت
شغلی
بد مذہبوں سے
میل
جول رکھنے سے اور ان سے دوستی قائم کرنے سے بچتا رہوں گا یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر
قائم
رکھ اور شریعت کا مجھے پابند بنا گناہوں
سے مجھے بچا
یا اللہ میں مرید ہوا
سلسلے
علیہ عالیہ
قادریہ
برکاتیہ
رضویہ
مصطفیہ
میں
اور امجدیہ عزیزیہ
میں
میں نے اپنا حال
حضور
سیدنا
غوث اعظم
محبوب سبحانی
شیخ
عبد القادر جیلانی رحمت
اللہ علیہ کے
دست پاک میں دیا
الہی
مجھے حضور سیدنا
غوث
پاک
کے
مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں قبول فرما اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا آمین اللهم اشرني واشر هؤلاء في زمرت سيدنا غوث العظم تحت لواء حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقني
بالبقاء
شفاعة حبيبك النبي الكريم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة الله